العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، السلام علیکم. عالم سے گفتگو پروگرام میں کچھ عرصہ غیر حاضری کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. آج کا روز روز شہادت جانگزین حضرت امام جعفر ابن محمد انس صادق علیہ الصلاۃ والسلام، کہ وہ امام ششم جن کے نام سے ہمارا مکتب اور مذہب موسوم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نشاط ثانیہ کرنے والے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جو بنو عباس کے ظلم کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے. اس عظیم سانحے پہ ہم سب سے پہلے زمانے کے امام آقا و مولا حضرت بقیت اللہ العظم ولی العصر علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور اس کے بعد مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنائی، تمام مراجع عظام، علماء کرام اور آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی سیرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام رہے گا. اس کے لیے حسب معمول ہم نے قبلہ و کعبہ آیت اللہ غلام عباس رئیسی صاحب کو اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے. قبلہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
آج کے اس غم اندوز اور غمناک دن پہ تہدیے تعزیت پیش کرتے ہیں.
اللہ سے روز وفات امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور امت نے اس نور کو برداشت نہیں کیا اور کفر و نفاق کے ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ نور خدا کو برداشت نہ کرے، اور حتم منصور جو آپ کے قاتل ہے خود کہتا ہے جعفر ابن محمد جیسا کون ہو سکتا ہے، اور افسوس کا اظہار کیا، بعض روایت کے مطابق گریہ کا اظہار کیا. اب یہ منافقت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، سلاطین کا، دنیا پرستوں کا یہی ہے، باطن کچھ ظاہر کچھ. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم دھوکہ نہ کھائے، انسانوں کے دھوکہ کھانے سے یہی شیاطین اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. خلاصہ، امام زمانے کی خدمت میں، رہبر معظم کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں، تمام شیعان اہل بیت کی خدمت میں اس غم اور مصیبت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں. خدا کی درگاہ سے دعا ہے کہ ان ہستیوں کی مصیبت برداشت کرنے کے ثواب ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ثواب کی شکل میں دنیا میں ہدایت، آخرت میں ان کے شفاعت نصیب ہو جائے.
اللہ اگر کچھ سوالات حسب معمول، اور یہ سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں اور باقی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ہمارے لائیو لنک پہ سوالات کر سکتے ہیں، وزڈم گیٹ پہ آرکائیو سوالات کر سکیں گے، جس طرح سے آپ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں. آج جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے کچھ موجود ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارے تمام ہی آئمہ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کیا، اس کی حفاظت کی، اس کی ترویج کی، ہم تک پہنچایا، پھر ہمارے مذہب کو مخصوصاً مذہب جعفری کیوں کہتے ہیں، اور ہماری فقہ فقہ جعفری کے نام سے کیوں مشہور ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ کربلا تک اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ اصل اسلام کو نابودی سے بچائے، چنانچہ سابقہ ادیان الہی نابود ہو گئے، سلاطینوں حکمرانوں کے ظلم و تشدد سے اور دنیا پرستوں کی سازش سے اور مومنین کی کوتاہی اور کاہلی سے اسلام قریبی ہی مشکل پیش آنے والا تھا۔ اسی لیے ائمہ نے پوری کوشش کی کربلا تک کہ اصل اسلام کو بچایا جائے۔ پھر کربلا کے بعد دوسرا نقطہ واضح ہوا کہ لوگوں کے پاس اسلام کے صحیح حد و خال کا علم نہیں ہے۔ یزید جیسے کو بطور خلیفہ ماننا اور سب سے بہتر شہر کوفہ، کوفہ کی حالت کو دیکھے، پہلا حسین کے ساتھ دیتے ہیں، دعوت بھیجتے ہیں، پھر یزید کا نمائندہ ابن زیاد کے ساتھ دیتے ہیں، پھر بعد میں زبریوں کے ساتھ دیتے ہیں، بعد میں مختار کے ساتھ دیتے ہیں، بعد میں مختار کے قاتل زبریوں کے ساتھ دیتے ہیں، بعد میں دوبارہ بنی امیہ کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جو حالات ہے، یہ اس کے ایک اہم وجہ دنیا پرست سے اپنی جگہ پر ہے، سرداروں کی خرید و فروش اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مذہب کے اصول اور فروع، خطوط، مرض، حدود واضح نہ ہونے کی وجہ سے سوء استفادہ ہوتا ہے، تاویلیں کرتے ہیں،
یعنی دین کی شکل بدل کے قبول کرتے ہیں،
یعنی شکل ہی پہلے سے اتنے زیادہ واضح
نہیں
ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مسلمانوں کے درمیان تھا، لیکن حدیث پر پابندی لگ گئی، حدیث لکھنے کی اجازت نہیں ملی اور نہ بتانے کی اجازت ملی۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں یہ 150 سال کے بعد احادیث لکھی گئی، سب سے پہلی کتابیں 150 سال کے بعد۔ البتہ ہمارے پاس اہل بیت ائمہ اطہار ہونے کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آیا۔ اصحاب علی نے ابتدائی سے، ابو رافع وغیرہ نے ابتدائی سے کچھ کتابیں لکھی، لیکن عام طور پر مسلمانوں کی حالت۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے، جب کوئی حدیث نہ ہو تو کس طریقے سے دین کے خد و خال سامنے آئے گا۔ تو پھر امام کے زمانے میں فتوحات ہو گیا تھا، ایران، ہندوستان، یونان، مختلف علاقے، تو دنیا کے افکار مسلمانوں کے درمیان آ رہے تھے۔ ان افکار کے آنے سے مسلمانوں کو، یعنی مسلمان کفر کی طرف جا رہے تھے۔ زندیق جو نکلے مسلمانوں کے درمیان، اسی دور کے آثار ہے۔
زندیق ایک دہریہ فرقہ ہے،
ہاں وہی کافر جو ہوتا ہے، مسلمان ہے لیکن کافر ہوا ہے
میدان عمل
میں، ہاں افکار کے لحاظ سے، خیالات کے، جیسے ابھی مغرب سے آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں،
ہم جسے آج کل کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ، اور
اسلامی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں آخر تک، اس قسم کے۔ تو وہاں پر تو ایسی چیز کی ضرورت تھی کہ مذہب کے تمام حد و خال معلوم ہو جائے۔ تو یہ کربلا کے بعد سے شروع ہوا۔ امام ہفتم نے، امام چہارم جب مدینہ پہنچے، آپ نے درس دینا شروع کیا۔ اس سخت حالات میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، 187 شاگرد آپ کے مدرسے میں تھے۔ اس وقت کے وسائل کو دیکھیے، حکومت کے ظلم و تشدد کو دیکھیے، اہل بیت کی تنہائی کو دیکھیے، یہی بہت بڑی تعداد۔
میرے خیال امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد کہتے ہیں کہ انگلیوں کے پہ گننے کے برابر بھی شیعہ نہیں۔
شروع میں تو یہی تھا کہ فرمایا کہ ہمارے، مختلف روایت، زیادہ سے 20 کا نام، 7 کی تعداد آئی ہے، 5 کی آئی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ
20
والی روایت موجود ہے۔ ایسے حالات میں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں خطرہ ہے ان کے ساتھ دینے میں، اور دنیا بھی دوسری طرف ہے، اصحاب پیغمبر کے ساتھ کیسے پیش آئے، خانہ کعبہ کے ساتھ کیسے پیش آئے، مسجد نبوی کے ساتھ پیش کیسے پیش آئے آپ کے سامنے۔ یعنی یزید کے زمانے میں اہل بیت، اصحاب پیغمبر، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، سب کی بھی حرمتی ہو گئی۔ اب لوگ دنیا پرست ہیں اور دین کے خد و خال بھی معلوم نہ ہو، صرف قرآن رہ گیا ہے جس کے ترجمہ زیادہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور اس کے نافذ کرنے والے صحیح نہ ہو، تو لوگوں کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے۔ الناس علی دینی ملوک ہم لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر امام پنجم کے زمانے میں اس سے مزید یہ مدرسہ وسیع تر ہو گیا, اور امام ششم کے زمانے میں یہ مدرسہ اپنے اوج تک پہنچا, معراج تک پہنچا. 4000 شاگرد اس مدرسے کے تھے تمام تر مشکلات کے باوجود. آج کل کے یونیورسٹیوں کی طرف یا حوزات کی طرف نہ دیکھے, اگر ہمارے حوزات میں دینی مدارس میں اگر رہائش کا انتظام نہ ہو, کھانے پینے کا انتظام نہ ہو, تو کتنے لوگ رہ سکتے ہیں؟ اس زمانے میں ایسا انتظامات نہیں تھا, اپنے ذاتی خرچے پر دین سیکھتے تھے. تو خلاصہ امام نے اتنی بڑی تعداد میں طلباء کی تربیت کی, مذہب کے خد و خال واضح کر دیا, ہر علم میں ماہرین کی تربیت کی. اس طریقے سے کیا ہے, مذہب کے تمام اصول و فروع واضح کر دیا, تو آپ کے نام پر مشہور ہوا مذہب جعفری آپ کے نام پر, کیونکہ یہ خد و خال کسی اور مذہب میں نہیں تھا.
صحیح ہے.
اس وجہ سے
یعنی کہ امام کو ایک موقع مل گیا, اور امام نے جو رسول اللہ کی تعلیمات تھیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں, تو جو نہج امام نے بیان کی اس کو
اسی نام سے اس نہج کی اس کے نہج کا نام وہی پڑ گیا جو امام کا نام ہے.
اچھا, جو برادران اہل سنت کے ائمہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, تو یہ سب تقریباً امام کے بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگرد ہیں, تو انہوں نے ایک الگ نہج پیش کی.
آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس صرف 150 حدیث تھی, اور ان میں سے 17 کو معتبر مانتا تھا. انہوں نے دین سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد دین سمجھنے کے لیے کس سے مدد حاصل کی؟ قیاس. امام مالک صرف 300 روایات کو معتبر مانتا, پہلا موطا لکھا, حتیٰ خلیفہ عباسی منصور نے کہا میں ایسا کروں گا کہ آپ کا موطا یعنی سنہری حروف سے لکھ دیا جائے, عالم اسلام میں مرجع بن جائے سب کا. لیکن پھر تھوڑا سا ناراض ہونے کی وجہ سے ان کو کوڑے اور تازیانے سے سزا دی, اور خود امام مالک جو ہے مسلسل اس کے احادیث کو ضعیف قرار دیتا جا رہا تھا. کسی بہت بڑے عالم کے جملہ ہے اسی زمانے کے تقریباً, اگر ابن مالک کچھ اور زندہ رہتے تو سارے موطا کو باطل کر دیتا. اپنے آہستہ آہستہ تحقیق کرتے ہوئے ضعف سمجھ میں آ رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے احادیث پر 150 سال پابندی. یہاں کوئی مولانا پاکستان کے معروف مولانا ہے کہتے یہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد سے حدیث پر پابندی لگی اور لکھی نہیں گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں 200 سال 250 سال کے بعد بخاری مسلم کے دور ہے, نہیں ایسی بات نہیں. بخاری مسلم سے پہلے مصنف ابن شیبہ وغیرہ وغیرہ ایسی کتابیں تھیں. ایسی میرے خیال میں جواب لوگوں کی جہالت سے سوء استفادہ کر رہے. نام بہت بڑا نام ہے اس لیے میں نہیں بتاتا ہوں, جبکہ کیا ہے خود مصنف ابن شیبہ یا دوسری کتاب جتنی کتابیں لکھی گئی ہے بخاری اور مسلم سے پہلے وہ بھی کچھ پہلے ہے, یعنی 150 سال پیغمبر کے وفات کے بعد سے 150 سال تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. حتیٰ عمر ابن عبد العزیز کے حکم سے جو چھوٹی سی کتاب لکھی گئی تھی وہ کیا ہے ناپید ہو گیا, سن اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلی گئی. چھوٹی سی کتاب سے لکھی گئی تھی وہ کہاں گئی معلوم ہی نہیں ہے. تو اسی حالت میں لوگ دین سے اتنا باخبر نہیں ہو سکتے تھے. تو دین محمدی کو امام جعفر الصادق نے بیان کیا, اور جن جن لوگوں نے ان کو اپنایا وہ جعفری کے نام سے پہچانے گئے. تو ان بزرگان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مذہبی مسائل ہے, کچھ اپنی پیدائش کے مسائل ہے. اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل تو بہت بعد متوکل کے زمانے میں تھے, ان کے ماننے والے عام طور پر ناصبی اور دشمن اہل بیت. خود امام احمد بن حنبل ایسا نہیں تھے, خود بہت اچھے عالم دین تھے, اور خود انہی نے علی علیہ السلام کے یہی ناصبی لوگ علی کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے تھے, کیونکہ بنومیہ نہیں کرتے تھے, اس لیے انہوں نے شامل کیا. اور علی کے فضائل اتنا بیان کیا, کہا کہ علی جیسی, یہ جس طرح سے علی کی شان میں معتبر روایات ہے, کسی اور شخصیت کی شان میں ایسی معتبر روایات نہیں ہیں. لیکن بہرحال ان کے ماننے والے عام طور پر اسی قسم کے لوگ تھے, اور ظاہر ہے بہرحال متوکل جیسا خلیفہ بھی ان کو شدت کے ساتھ مانتے تھے. متوکل دشمن نمبر ایک تھا اہل بیت کا, علی کی توہین کرتا تھا. اس کے دربار میں جو آدمی ہنسانے کے لیے ہوتا تھا وہ علی کی توہین کرتا تھا. اس کے بیٹے کو وہی پہ غصہ آیا, کہا کہ آپ ایک اجنبی آدمی کو اجازت دیتے ہیں اپنے عزیز کی توہین کر کے, کیونکہ بنی عباس
اور چچزاد
ہے. تو ایک بہت گندا شعر کہا اس نے, متوکل نے کہا کہ میرے بیٹے کو غیرت آ گئی. بہت گندا شعر کہتے ہیں کہ بیٹے نے اسی وجہ سے کیا ہے بعد میں ترکیوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا, باپ کو قتل کیا. تو یہ حالات تھی. تو عرض کے باقی مذاہب عرض کے وہ صرف استاد سے تو نہیں لیتے ہیں نا,
ظاہر
پیغمبر کے اصحاب سب یکساں نہیں تھے. پیغمبر کے پاس مدینہ میں آ کر پیغمبر کی فرمائشات سننے والوں میں ایک بڑی تعداد میں کون تھے؟ منافقین تھے. اس کے کون انکار, قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد انک لرسول ولکن المنافقین لکاذبون. تو سب یکساں نہیں ہوتے ہیں. بارش سے ہر برتن میں وہی اتنا آتا ہے جتنا اس میں ظرفیت ہو, اسی رنگ کو پکڑ لیتا ہے جو برتن کے رنگ ہے.
بے شک. اچھا, ہمیں ایک آپ ہی کی باتوں سے ایک اور سوال, اور ہمارے پاس سوال یہ موجود بھی ہے کہ امام کے 4000 تک شاگرد بتائے جاتے ہیں, لیکن ہمیں امام سے روایات ملتی ہیں, جیسے امام نے کچھ لوگوں کو مشخص کیا کہ مثلا زرارہ, محمد ابن مسلم, یا مثلا برید اجلی, کہ یہ نہ ہوتے تو شاید میرے والد سے جو احادیث تھیں سب ختم ہو جاتی, خدا ان پہ رحمت کرے, انہوں نے حفظ کیا چند نام. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں 4000 شاگرد, دوسری طرف امام چند نام لے رہے ہیں؟
نہیں, یہ حضرات سب سے بڑے اصحاب ائمہ تھے, سب سے بڑے شاگردان تھے. مثلا محمد ابن مسلم کو 30000 حدیث یاد تھی. زرارہ کا مقام اس سے بھی بالا تر ہے. تو یعنی بہت بڑے نام تھے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں امام خمینی اور اس طرح سے چند کے نام لے کر, یہ نہ ہوتے تو ہمارے معاشرے اس طرح سے نہ ہوتا. چھوٹوں کے بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے, لیکن نام جب لیا جاتا ہے وہ بڑوں کا نام لیا جاتا ہے. جو چھوٹوں کے استاد ہوتے ہیں انہی کے رہبری, رہنمائی, تربیت کرنے والے ہوتے ہیں. خلاصہ ظاہر ہے سب کا نام ہمیشہ ہی کسی معاشرے میں بڑی شخصیات کا نام لیا جاتا ہے.
تو یہ اس وجہ سے, یعنی کہ اس کے علاوہ بھی افراد تھے, لیکن فوکس جو, یعنی کہ جو مین لوگ تھے جنہوں نے واقعا شاگردوں کو تیار کیا, امام کے شاگردوں سے شاگردوں تک, تو وہ یہ چند نام تھے.
سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والے, سب سے زیادہ معتبر. تو ظاہر ابھی بھی روایات صادقین کو دیکھیں گے تو یہی نظر آتا ہے نا, راوی بہت ہے, سب سے زیادہ روایات ان ہستیوں کی طرف سے.
اچھا, ایک سوال اور ہمارے پاس بھی موجود ہے اور آپ کی بات سے بھی سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ قیاس کرتے. ظاہر ہے ان کے پاس 150 حدیث ہیں اور اس میں ان کو تحقیق کرنی, لیکن امام کی ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو قیاس کرنے سے منع کرتے ہیں. قیاس کی حقیقت کیا ہے اور امام نے کیوں منع کیا قیاس کرنے سے؟
دیکھیے, قیاس یہ ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں. مثلا ایک آدمی کی آنکھیں بہت تیز نگاہیں, وہ ڈراؤنی بعض ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کی آنکھیں جب وہ نگاہ کرتے ہیں, دیکھتے کسی چیز کی طرف, آدمی ڈر جاتا ہے. اب وہ قاتل تھا, بعد میں اسی آدمی کی آنکھیں کی طرح آنکھیں رکھنے والا اور ایک آدمی کو دیکھا, کہا کہ یہ بھی قاتل ہے, اسی شباہت کی بنا پر. شباہت کے بنا پر ایک کے لیے جو حکم شرعی ہے اس حکم شرعی کو دوسرے کے اوپر لگانا
یہ قیاس
یقین نہیں آتا. اس سے یقین آ جائے, یقین کی جگہ ہو تو ٹھیک ہے, یقین خود شرعاً حجت ہے, لیکن یقین کی گنجائش نہیں ہے. ایک گمان ہے, ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, قرآن کہتا ہے ظن انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کرتا ہے, گمان انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کرتا ہے. تو قیاس سے گمان کے علاوہ نہیں ہے, عقلی دلیل ہے لیکن گمان والی دلیل ہے,
تو یقین پہ نہیں, منزل یقین نہیں. ہاں,
تو امام نے فرمایا اذا قیس الدین محق الدین, دین میں قیاس کریں گے یہ اس کے ساتھ شبیہ ہے پس یہ وہ ہے, یہ حرام ہے وہ چیز اس کے ساتھ شبیہ ہے پس وہ بھی حرام ہے, یہ واجب ہے پس وہ اس کے ساتھ شبیہ ہے پس وہ بھی واجب ہے, یہ قیاس در دین ہے. دین مٹ جائے گا اگر قیاس کے ذریعے احکام شرع آپ ثابت کریں گے.
تو اگر مثال جس طرح آپ نے دی, میں اپنے سمجھنے کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی آسان, مثلا شراب انگور سے بنتی ہے, اگر سرکہ بھی انگور سے بن رہا ہے تو قیاس کی بنا پہ ہم اس کو بھی
مثلا اسی شباہت کے بنا پر ایک کے لیے جو حکم ہے دوسرے کے اوپر لگائے. ہاں, یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے, ایک دو چیز 100% ایک دوسرے کے شبیہ ہو, 100% شبیہ, صرف ایک حوالے سے نہیں بلکہ 100% ہو, تو اس وقت ایک حکم دوسرے کے لیے دے سکتے ہیں. اس کو حکم الامثال کہتے ہیں, دو مثل کے حکم, دو شے جو بالکل مثل ہو ان دونوں کا حکم بھی ایک ہوتا ہے, لیکن تب بھی یقین ہونا چاہیے, گمان نہیں ہونا چاہیے.
یعنی یہ قیاس سے بالاتر مرحلہ ہے.
ہاں,
اچھا, اگر ایک سوال یہ ہے کہ امام کے پاس 4000 شاگرد تھے اور امام کے جو وجہ شہرت ہے فقہ ہے, کیا امام نے فقہ کے علاوہ باقی بہت سارے مضامین ہیں, کلام ہے, اخلاق ہے, فلسفہ ہے, سائنس ہے, اس کے تاریخی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں؟ اگرچہ ہمارا مکتب امامیہ کی حیثیت سے تو اس بات کا یقین ہے کہ امام کا جو ہے وہ علم سب سے بلند ہے اور خدا نے امام کو ایک بلند علم عطا کیا, لیکن ایک تاریخی شواہد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ کیا امام کے پاس اس قسم کے بھی شاگرد تھے, فلسفے کے, اخلاق کے, سائنس کے, اور امام کے اس بارے میں بھی کچھ علوم ہم تک پہنچے؟
بل اس حوالے سے امام کے مکتب میں جب شام سے کوئی آدمی آتا ہے بحث کرنے کے لیے امام کے شاگردوں سے, تو عقائد کی بحث کرنا چاہتا تھا, علم کلام کی بحث کرنا چاہتا تھا, آپ فرماتے جا کر ہشام ابن حکم کے ساتھ بحث کرو. خلاصہ نہ صرف وہ بلکہ شاگردوں کو بھی مختلف موضوعات میں آپ نے تربیت کی تھی, اور اس حوالے سے کیا ہے دوسرے علوم پر توجہ دیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ فقہ عملی چیز ہوتی ہے نا, عملی چیز ہے اور اس کی وسعت بھی زیادہ ہے, عملی ہے, اس وجہ سے اس کا نام زیادہ سننے میں آتا ہے, ورنہ امام کی فرمائشات کلام میں شاید سب سے زیادہ ہے. تفسیر میں آپ فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم سوال کرو اور میں اس کا جواب دوں تو مجھ سے پوچھو قرآن میں کس آیت سے یہ میں نے لیا ہے.
سبحان اللہ,
یعنی کوئی بھی سوال ہو یقیناً میں قرآنی, یعنی صرف قرآن کے آیت سے لینے کے معنی, یعنی اس انداز میں کہ اس آدمی کے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ امام جب فرمائیں گے اس حکم کی دلیل ہے قرآنی, یہ دلیل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, اور اسی طرح سے فرمایا کہ کچھ بھی ہم کہتے ہیں سب کے سب آپ اپنے نانا سے کہتے ہیں, ہم اپنے نانا سے روایت کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں, تو بہت دو بڑے منبع قرآن اور سنت ہے. اور عرض کیا, آپ کے سوال کیا تھا؟
سوال یہ تھا کہ امام کے پاس یعنی فقہ کے علاوہ جو دیگر مضامین ہیں جیسے سائنس ہے, فلسفہ ہے, کلام ہے.
جابر ابن حیان آپ دیکھتے ہیں ان کے شاگرد ہے, کیا ہے کیمسٹری میں, دوسرے دنیا والوں نے بھی ان کو بھی باپ مانا ہے کیمسٹری میں, اور اس قسم کچھ اور بزرگان کا نام لیتے ہیں مختلف علوم میں, لیکن جن علوم کا تعلق دین سے ہے وہ تو ظاہر ہے امام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں.
بالکل ایسا.
کیوں دین کے حقائق بیان کرنا, دین کے بہت سے معارف کا تعلق عالم غیب سے ہے, بشر کے دسترس سے باہر ہے, تو ان کو امام ہی بیان کر سکتے ہیں,
امام کو
دین ہی بیان کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے عام طور پر لوگ دنیوی علوم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ ان سے زندگی بنتی ہے, اور علوم دینی سے روحانی غذا ملتا ہے, روحانی غذا کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتا ہے. پیٹ بھر جائے تو سو جائیں گے. انسان و حیوان دونوں کا ہدف, علی فرماتے ہیں نا, کیا میں بھی اس گائے کی طرح بن جاؤں کہ پیٹ بھر جائے اور پھر سو جاتی ہے. تو یہ اسی لیے ایک یہ ہے کہ عالم غیب کی خبر کیا ہے, پیغمبر کے پاس ہے, دین کے پاس ہے, امام کے پاس ہے, یعنی وہ دینی معارف وہ دے سکتے ہیں. دوسرا جو علم کی وسعت انہی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اصل ذمہ داری یہ ہے. اور عرض کے انسان زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا ہے دینی معارف کو اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے, تو اس لیے ائمہ زیادہ اس پر توجہ دلاتے ہیں. اور لیکن دنیوی علوم اگر چیزیں مداری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود عذرا ہے, احسان, چنانچہ خود خدا بھی انسان کو دنیا بھی دیتا ہے, آخرت بھی دیتا ہے. تو خدا کے نمائندہ خلیفۃ اللہ ائمہ انسانوں کو دنیوی علوم سے بھی باخبر کرتا ہے, اخروی علوم سے بھی باخبر کرتا ہے. اگرچہ اخروی علوم, دینی علوم بتانا ضرورت ہے, ذمہ داری ہے, واجب ہے, لیکن دنیوی علوم میں مدد کرنا ظاہر عذرا ہے, بزرگواری ہے, عذرا ہے, تفضل ہے, عذرا ہے, احسان ہے. ورنہ بشر ہی میں وہ صلاحیت بھی ہے دنیوی علوم کو حاصل کرے, اور حاصل کرنے کی خواہش بھی ہے, محنت بھی کرتا ہے بشر.
اور اگر دنیاوی علوم سے بھی اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچتا ہے. اول العلم معرفۃ الجبار, تو علم کوئی بھی ہو جو اللہ کی معرفت تک لے جائے تو یقیناً وہ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے.
اصل میں آدمی چاہے تو,
جی ہاں بالکل,
کسی کے خوبصورت جملہ ہے, کہتا ہے کہ آئینہ بنانے والا کیا خریدنے, آئینے میں دیکھنے والا پہلی نگاہ سے اپنے چہرے پر جو دبا ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن بنانے والا دن بھر بناتا ہے, چہرے پر جو دبا ہے وہ نظر
نہیں آتا ہے.
سائنسدانوں میں دیکھیے, سائنسدانوں کی تحقیقات, ہر تحقیق انسان کو خدا تک
پہنچاتی ہے,
لیکن خود یہ سائنسدان خدا تک نہیں پہنچتا ہے کیونکہ اس کی طرف اس کا توجہ نہیں ہے. شہرت پسندی ہے, پیسہ کمانا ہے, جو بھی ہو خدا کی طرف توجہ نہیں ہے.
بالکل صحیح, آپ نے خدا کی طرف توجہ کی بات کی. اچھا, میں ناظرین سے ایک بات کر دوں کہ آپ جو یوٹیوب چینل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ وہاں پہ چینل پہ سوالات ہم سے کر سکتے ہیں براہ راست. ہم انشاءاللہ سوالات کو شامل کریں گے, سوالات ہمارے پاس موجود بھی ہیں کچھ, وقت کی کمی کا احساس رکھتے ہوئے. آپ جو بات کر رہے تھے ابھی خدا تک پہنچنے کی, آئمہ نے تو ہمیں خدا تک پہنچایا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچایا ہے. یہ سوالات بھی ہمارے پاس کچھ ایسے موجود ہیں کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے غالیوں کے بارے میں بہت سخت روایات بیان کی ہیں, جبکہ ہم مثلا اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, شیعہ معاشرے میں اگر میں بات کروں, ہم کہتے ہیں جو بھی اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے ہمیں اس سے دور نہیں ہونا چاہیے, اس سے قریب رہنا چاہیے, اس سے جڑے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم غلو سمجھ رہے ہوں, وہ غلو نہ کر رہا ہو, جبکہ وہ کھل کے اہل بیت کو معاذ اللہ رب اور اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ. جبکہ امام کی روایات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام نے کہا کہ اپنے جوانوں کو غالیوں سے دور رکھو, یہ بدترین مخلوق ہیں. حتیٰ کہ امام نے غالیوں سے ایک درجہ کم مثلا بدعت کرنے والوں کی ہم نشینی کو منع کیا. امام نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کفر کی پرورش کرتے ہیں, کفر کی نشو نما کرتے ہیں. کبھی امام اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غالی جو ہے یہ ہمارے دشمن ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں یعنی خدا کے بندوں کو ربوبیت تک پہنچا رہے ہیں. تو اگر اس معاملے میں تھوڑی اگر اس قسم کی روایات کی تھوڑی سی وضاحت کریں اور ہماری رہنمائی کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو امام کر رہے ہیں کیا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے, اور امام کیا چاہتے ہیں غالیوں کے بارے میں ہم سے؟
بہرحال عام طور پر کیا ہے, خدا کے لیے خدا کی مخالفت کرتے ہیں لوگ, ہاں جی, امام کی مخالفت کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, یہ انسانوں کی کمزوری ہے. ورنہ ہمارے پاس دین کے واحد معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت, سنت چاردہ معصوم,
یعنی اس کو ہم قرآن اور اہل بیت کا نام بھی دے سکتے ہیں.
وہ واحد قرآن و اہل بیت ہے, وہ تو اپنی جگہ پر, اللہ اور اہل بیت, اللہ کے فرمائشات قرآن کی شکل میں, اہل بیت کے فرمائشات سنت کی شکل میں سامنے. لیکن سنت میں ایک نقطہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ معتبر ہو, مستند ہو. جعلی من گرد احادیث بہت کچھ خود پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوا تھا, خود پیغمبر مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے, خود قرآن کے حوالے سے تفسیر برائے پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوا تھا. تو ایسے کیا ہے, کیا نم گندم نما جو فروش بہت ہوتے ہیں, ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر یہ انتہائی اہم فریضہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے والا عوامل شیطان کیا ہے اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. شیاطین الجن والانس, قرآن نے فرمایا انسانی شیطان بھی ہے, جنات کے شیطان بھی ہے. اور انسانی شیطان جب پیغمبر سے پوچھا گیا, فرمایا ان کے خطرے زیادہ ہوتا ہے جنات کے شیطان سے. آپ خود دیکھیے ابھی انسانوں کو کون گمراہ کر رہا ہے,
انسان
گمراہ کر رہے ہیں, کتنی بے راہ روی کی طرف لے جانے کی کھل کر کوشش کر رہے, کھل کر. اور ظلم, تشدد, جنسی مسائل, یعنی انسان ڈرتا ہے بھائی جنسی مسائل کو جیسے کہیں گمراہ نہ ہو. لیکن یہ لوگ کوشش کرتے ہیں نابالغ بچوں کو بھی وقت سے پہلے بالغ کرے,
ایسے ہی
اس حد تک یہ حالات ہیں. تو اس میں ظاہر ہے ان کے ساتھ یہ سلسلہ تو ہوگا, خراب کرنے والے افراد ہوں گے. خراب کرنے والے افراد دونوں شکل میں آتے, دشمن دشمن بن کر بھی آتا ہے, دوست بن کر بھی آتا ہے. یعنی دشمن ہمیشہ آپ کا صرف دشمن بن کر نہیں آتا ہے, دوست کے بھیس میں بھی آتا ہے. پیغمبر نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق, مجھے نہ کافر سے خوف ہے نہ مومن سے خوف ہے. دین کے حوالے سے نہ مومن کی طرف سے کوئی خطرہ ہے نہ کافر کی طرف سے. کافر کو خدا قلقامہ فرمائے گا, ناکام ہو جائے گا. مسلمان پر ایک کافر اثر انداز نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ. لیکن منافق علیم اللسان, بات بہت اچھی کرتا ہے, سارے مل کر نعرے لگائیں گے اس کے حق میں, بات بہت اچھی کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے جاہد الکفار والمنافقین, کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرو. دو دشمن ہیں, باہر کے دشمن, اندرونی دشمن, منافق اندرونی دشمن ہے. اس وقت علی معیار تھے, کیوں؟ علی کے ساتھ دشمنی کرنے والے وہی لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے. پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے مددگار علی تھے, پیغمبر کی مخالفت کرے تو کافر ہو جاتے تھے, اسلامی معاشرے سے نکالے جاتے تھے. تو علی کی مخالفت کرتے تھے, اور پیغمبر کے بعد علی کو اقتدار پر آنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے. اب حدیث غدیر میں, آئے غدیر میں فرماتے الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی, آج کفار مایوس ہو گئے. منافقین مایوس ہونے کے بعد نہیں کی,
یقیناً
علی جب خلافت پر آ گئے, علی کو جب جانشین بنایا,
علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا,
تو کفار مایوس ہو گئے. پیغمبر نے ایسا آدمی کو اپنا جانشین بنا جو نفس رسول ہے. اب
ہمارے
ان کو امید تھی کہ پیغمبر کی کوئی فرزند نہیں ہے تو دین نابود ہو جائے گا, نہیں. اب تو پیغمبر نے نفس نبی کو, لیکن منافقین مایوس نہیں ہوئے. جب بزرگان قریش میں سے ایک سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے پیغمبر کے بعد, تاریخ میں اس کا نام میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہی جملہ ہے کہ بزرگان قریش میں سے ایک سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی نبوت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, امامت ہاتھ سے نکلنا نہیں دیں گے. تو یہ وہ مایوس نہیں ہوئے. تو یہ منافقین اس وقت ابھی ممکن ہے کیا ایک آدمی علی کا نام بھی لے لے, کیونکہ علی جب زندہ تھے, زندہ ہوتے ہی وہ کوئی منافقت نہیں کر سکتا ہے. علی اس کو جھٹلا, بھائی تم اگر میرا آدمی ہو آؤ میری بات مانو.
بالکل صحیح بات.
لیکن علی جب ابھی دنیا میں نہیں ہے, علی کا نام لے کر ممکن ہے نمبر ایک منافق ہو. تو خط علی, راہ علی معیار ہے, جانشین علی معیار ہے کہ ان کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ خطرہ موجود ہے, ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, محتاط ہونے کی ضرورت ہے.
یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک زمانے میں اللہ کا نام لے کے اور رسول کا نام لے کے مولا علی کی مخالفت کر رہے تھے, آج مولا علی کا بھی لے لیں گے لیکن ان کی تعلیمات کی مخالفت کریں گے.
ہاں جی,
تاکہ ہم آسانی سے ان کے جال میں آ سکیں. اچھا, اگر ایک آخری سوال ہے کہ امام, ظاہر ہے ائمہ کی زندگی پہ جتنی گفتگو کی جائے نہ ختم ہونے والا موضوع ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات, واقعات, ان کی زندگی کو ہم اجمالاً اگر دیکھیں اور آج اپنے معاشرتی حالات کو دیکھیں, امام کی سوانح حیات, امام کی زندگی, امام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے کس طرح نمونہ بن سکتی ہے اور ہم اسے اپنے معاشرے میں کس طرح اپنا سکتے ہیں؟
دیکھیے, ہر امام قرآن ناطق ہے, ہر امام گھومتا پھرتا ہوا قرآن ہے, شریعت مجسم ہے. 100% دین کو سمجھانا, دین پر عمل کرنا امام کا کام ہے, 100% ہر امام کا کام. لیکن زمانے کے حالات مختلف ہوتے تھے, کسی زمانے میں کوئی منفی پہلو زیادہ سامنے ہوتا تھا, کسی عمل کی زیادہ ضرورت پیش آتی تھی, اسی لیے امام اس میدان میں زیادہ کام کرتے. پیغمبر کے زمانے میں شرک و کفر زیادہ تھا, آپ دیکھتے قرآن میں اس پر زیادہ تاکید. علی کے زمانے میں مسلمان تو بہت ہو گئے تھے لیکن سارے مسلمان دنیا پرست ہو رہے تھے. دنیا پرست ہونے کے بعد کافر مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے صرف زبان کے علاوہ. تو علی نے سب سے زیادہ دنیا پرستی کے خلاف گفتگو کی. آپ فرماتے انی اہنت الدنیا, میں نے دنیا کی توہین کی, دنیا کو ذلیل کر دیا. انا کعب الدنیا علی وجہ, میں نے دنیا کو اپنے منہ کے بل گرا دیا. تو تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام مل جائے دنیا کی وجہ سے اتنے گمراہ نہ ہو. دنیا کے ساتھ دین کی خدمت نہیں, دین بچ بھی نہیں سکتے دنیا پرستی کے ساتھ. دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں دنیا پرستی, یا خدا پرست بن جاؤ یا دنیا پرست. خدا کو ترجیح دیں گے یا دنیا کو ترجیح دیں گے,
دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں,
جو ممکن نہیں. بالا احب الیکم من اللہ و رسول, قرآن کہتا ہے نا, قل ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم, وہ کہتے ہوئے آخر فرماتے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل, خدا و رسول جہاد در راہ ہے, خدا و رسول سے اگر بدتر ہو تم جہنمی ہو. کیونکہ ہمیشہ یہ مقابلہ ہوتا ہے, مقابلے میں اگر خدا و رسول اور دین ترجیح دی دوسری دنیا کو, آدمی جہنم کے راستے کو اپنائے گا, جہنم کے راستے کو اپنائے گا. تو یہ چیز ہمیشہ ہے, ہر امام کی یہ خصوصیت, ہر امام شریعت مجسم ہے. لیکن زمانے کے تقاضے کے مطابق ائمہ اس میدان کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے. کربلا میں کیا تھا, ظاہر دین نابود کرنے کی طرف جا رہے تھے. ان کان دین محمد لن یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ زبان حال امام ہے. تو پھر امام چہارم کے زمانے میں خدا کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے لگے دعاؤں کی شکل میں, اور امام ششم کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علوم آ رہا تھا. ان علوم کے مقابل میں عالم اسلام کو کیا کرنا تھا, ویکسین. ویکسین کیا ہوتا ہے, تقوی کیا ہوتا ہے, بچاؤ. ویکسین بھی وہی بچاؤ ہوتا ہے, اندر ایسی طاقت پیدا کرے کہ آپ کو شیطانی وساوس سے, شیطانی تاثیرات سے بچا سکے, جیسے ویکسین میں ہوتا ہے اندر ایک طاقت پیدا کرنا ہے تاکہ. تو اس کے لیے امام نے کیا ہے, اپنے طور پر لوگوں کو, اب اس میں دیکھیے مذہب مرجعہ, مذہب اعتزال, مذہب اشعری، تمام مذاہب کی خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو، خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. صرف کیا نام ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نکتہ بولنے کے لیے، نعرہ لگوانے کے لیے، نہیں نہیں، صرف خامی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نظریات میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے. انسان 100% آزاد بھی نہیں، 100% مجبور بھی
نا. بینل کیا ہے،
فقط نہیں، کیا نام ہے، لا جبر ولا تفریض بل امر
بین الامرین،
امرین. خلاصہ ان مکاتب کو اور پھر تصوف کو، تصوف والوں نے یہاں پر خدا کی عبادت کرنا تو صحیح ہے، دنیا کے غلام نہ ہونا تو صحیح ہے،
لیکن ترک دنیا،
لیکن ہاں ترک دنیا کر کے دنیا کس کو دے رہے ہیں؟ خلفاء کو دے رہے ہیں. جتنا ظلم کرنا چاہے، دین کو نقصان پہنچانا چاہے، یہ تو زیادہ خدمت کر رہے ہیں آپ. اسی طرح جب امام تھے وہاں پر خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے، تو بہت بڑے صوفی نے کھینچ لیا آپ کے پیرہان مبارک کو. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ اس طرح کپڑا پہنتے ہیں، آپ کا دادا علی بن ابی طالب کا کپڑا کیسا تھا؟ فرمایا میں اس طرح سے پہنتا ہوں تاکہ لوگ نہ کہے کہ یہ فلاں، اس کا نام لیا، فرمایا اس جیسا یہ ریاکاری، لوگ کہیں گے ریاکاری کرتے ہیں جس طرح سے وہ ریاکاری کرتے. اپنی حیثیت کو بھی بچانا ہے نا، لوگوں کے درمیان انگوش نما بنانا نہیں ہے. یا سفیان الثوری جو بہت بڑا صوفی تھا اس زمانے میں، جب آپ پر اعتراض کے کپڑے کے لحاظ سے، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ، اس نے یہی کہا پیغمبر علی کا کپڑے کیا تھا، فرمایا زمانے کی تقاضا بھی ہے، زمانے میں جو سادگی ہے اس سادگی کو اپنا ہے، زمانے کے تقاضا اس وقت لوگوں کے پاس نہیں تھا. اس کے بعد فرمایا دیکھو اس کے کپڑے کے اندر دیکھا، دیکھو تم باہر تو پشمینہ کپڑا پہنا ہے لیکن اندر نرم کپڑا پہنا ہے. آپ شاید نہیں جانتے پشمینہ کپڑا کیا ہوتا ہے، آج کل کے مثلا
تکلیف دہ،
تکلیف دہ ہے اس میں، تو اندر تو نرم پہنا ہے، باہر
یعنی اعتراض کرنے والے نے ایسا کیا تھا. اعتراض کرنے والے
مولا امام جعفر صادق اس سے فرماتے ہیں تمہارا باہر تو پشمینہ کپڑا ہے، وہ تو یہ لوگ صوفی اسی لیے کہلاتے ہیں نا، صوفی یعنی پشمینہ کپڑا پہننے والے، لیکن اندر تم نرم کپڑا پہن رکھا ہے. اس کو آپ نے خود نکالا، دیکھو یہ دیکھو میرے اندر پشمینہ کپڑا ہے،
یہ میں نے خدا کے لیے پہنا ہے اور یہ اپنی حیثیت،
یہ اپنے لیے. وجہ ایک سخت کپڑے پہننے میں کیا ہدف ہے؟ ہدف یہی کہ انسان جو راحت طلب ہوتا ہے نا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے. خدا بھی سخت کپڑے کے حامی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ کیا ہو، راحت طلب بندہ دنیا پرست ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. سختی کے ساتھ آشنا آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، نعمتوں کی قدر جانتا ہے. یہ ماہ رمضان میں دیکھیں کتنی نعمتوں کی قدر انسان جان سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ تمام اس کے بعد شیعوں کے غالیوں کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ غالیوں کے ساتھ آپ پیش آئے، کتنی مذمت کی، کتنے منع کے کافر قرار دیا، ان کے ساتھ بیٹھنے کو حرام قرار دیا، ان کو کافر مشرک، مختلف قسم کے سخت مذمتیں کی، اور ان کی دلیل غلط ہونا بیان کیا کہ یہ توحید جو اسلام کے سب سے بڑا ہدف ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اس سب سے بڑا ہدف کو ضائع کرتے ہیں، مخلوق کو خالق کی جگہ پر یہ بٹھاتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھیں آپ، یعنی تمام انحرافات کے ساتھ، چاہے اپنے اندرون ہو چاہے باہر. ابھی ہمارے مسئلہ یہی ہے، اپنے آدمی کے جو مشہور جملہ ہے نا، جب مولانا نے کہا کہ بھئی یہ پیشاب نجس ہے، تو کسی نے کہا آپ کے بیٹے نے پیشاب کیا، کہا کہ پھر اس میں تھوڑا سا شک ہے.
یہ سب اشکال نکلتا ہے
اس میں، یہ سب کی داستان یہی ہے، جب آپ اپنے ہو تو وہاں پر اشکال نظر نہیں آتے. ہمارے آدمی غلو شرک ہے، کفر ہے، ائمہ نے فرمایا ہے، اس کے باوجود وہاں پر توجیہات کریں گے. بھئی آپ امام سے بڑھ کر دل سوزی کرنے والا کون ہے؟
بے شک. اگر ایک سوال بھی، وقت تو ختم ہو گیا لیکن آپ جہاں تک پہنچ گئے، ایک ہمارے ڈاکٹر دانش نے ایک سوال کیا ہے، نہیں دانش ڈار صاحب نے سوال کیا ہے کہ نصیریت کیا ہے اور کس امام کے دور میں تھی اور آج اس کا وجود کس صورت میں؟
دیکھیں نصیریت تو امام جواد امام ہادی کے زمانے میں یہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ امام ہادی غالباً اور امام عسکری، ان تین اماموں کے زمانے میں، تو کہتا
کوئی
تھا
نسیر نام کا بندہ،
ہاں ہاں، تو وہ کہتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، امام جو ہے خدا ہے، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمان میں اللہ ہے، زمین میں کیا ہے، امام 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 اللہ ہے، خدا ہے، خلاصہ اس قسم کے باتیں کرتے تھے ائمہ نے اس کے سر پھوڑنے کا حکم دیا، قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن صرف وہ نہیں، نصیریت، یعنی ان کا نام مشہور ہے، غالی کے چار پانچ فرقے ہیں، امام ششم کے زمانے میں بھی تھا، ابو الخطاب ہے، یونس ہے وغیرہ ہے، اور اس وقت سے امام یازدہم کے زمانے تک سارے ائمہ نے ان کے ساتھ مقابلے کیا ہے، حتی بعض روایت کے مطابق مولا کے زمانے میں بھی یہ جو ہے سبا عبداللہ ہے، سبا
عبداللہ ابن سبا ایک حقیقت ہے یا
نہیں، یہ مشکوک ہے، عبداللہ سبا امام کے زمانے میں ہونا مشکوک ہے، بعد میں کہ فرقوں میں اس کو نام لیا گیا، حتی غالیوں کا یہ جملہ بھی عرض کروں، بہت سے غالی فرقوں کو شیعوں کے دشمنوں نے بنایا ہے تاکہ تشیع اور اہل بیت کے جو اثر ہے معاشرے میں اس کو مٹا ڈالے، دیکھو ان کا ماننے والی شیعہ ایسا ہے، ایسا عقائد، یعنی اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ظاہر کتاب ان کے ہاتھ میں، خلفاء ان کے ساتھ، تو ایک افسانہ بنا کر پیش کر دیا، تو عبداللہ سبا میں بھی زیادہ یہی امکان ہے، آپ خود دیکھیں عبداللہ سبا جس کے اتنے نام لیتے ہیں اس کی کیا حیثیت، اصلاً یہ عبداللہ سبا کہنے والا کون ہے، آغای مرتضی عسکری کی کتاب ہے، آپ دیکھیں دو جلد عبداللہ سبا کے بارے میں، اس کے پہلا جلد کے 35 صفحہ پہلا، اسی کو اگر الگ چھاپ دے بہت بہتر رہے گا، لوگ دو جلد کتابوں کو کوئی نہیں پڑھتا ہے، وہی 35 صفحہ بہت مؤثر ہے، اس داستان کو کس نے لایا ہے، ایک ایک کر کے مورخین تک جاتا ہے، آخر میں سارے نے طبری سے لیا ہے، طبری نے کس سے لیا، صرف ابن عمر سے لیا ہے، صرف ابن عمر پھر اہل سنت کی علم رجال کی کتابوں میں جاتا ہے، قیاس کرے اہل سنت کی رجال کی 13 کتابیں، اسد الغابہ ہے، طبقات ابن سعد ہے وغیرہ، 13 کتابوں نے سب نے اس کو غیر مستند قرار دیا ہے، کہا کہ یہ زندیق ہے، یہ مدلس ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ وہ ہے، وہ، یعنی سب کے پاس غیر معتبر، اس کے باوجود دیکھیں چونکہ شیعوں کے خلاف ہے، سب مانتے ہیں، سب دوسرے کو سناتے ہیں، آپ اس سے پوچھے بھائی اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے یہ معتبر ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس، صرف چونکہ دشمن کے خلاف کوئی بات کوئی سنتا ہے نا، دشمن کے خلاف غیر معقول بات بھی سن لے اس کو مان لیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ عبداللہ سبا کی جو داستان ہے وہ کل عبداللہ سبا جنگ جمل سے پہلے نظر ہی نہیں ہے، نام نشان نہیں ہے، جنگ جمل میں یہ آتا ہے، آ کر، یعنی اس افسانہ کے بنانے والوں کی بات کر رہا ہوں، جنگ جمل میں اس کو بناتے، بنا کر یہ کیا کرتے، اصحاب پیغمبر علی کے ساتھ 700 اصحاب پیغمبر اور علی، اور دوسری طرف طلحہ زبیر اور ام المومنین، اب ان کو لڑا دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیا اصحاب پیغمبر سب کے سب اتنے بیوقوف تھے کہ ایک یہودی ناشناختہ آ جائے اور سب کو لڑا دے، لڑانے کے بعد، یعنی اصل میں اس جنگ کے گناہ کو خلیفہ وقت کے خلاف قیام کوئی جواز نہیں تھا نا، تو کہنا چاہتا ہے جواز تھا، ایک یہودی نے آ کر لڑا دیا، اور پھر جنگ جمل کے بعد پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، جامع جنگ جمل کے بعد افسانے لکھنے والے عبداللہ سبا کے تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ شیعہ بھی بیوقوف ہے نا، وہ ان سے لیتا ہے، لے کر
وہ
اپنی کتابوں میں ذکر
کرتے ہیں۔ آغا بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت اور بہت مختصر وقت میں بہت ساری ہماری رہنمائی کی، اور ہم نے استفادہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت سے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ شہادت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ایک مرتبہ پھر تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور قبلہ و کعبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت مفید معلومات سے کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں مختلف موضوعات پر عالم سے گفتگو میں۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم، خدا حافظ۔